رسول اللہ رسول اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آله آل الله واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. سب سے پہلے تو میں امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے برادران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جامعہ اردو میں انہوں نے اس عظیم الشان یوم مصطفیٰ کا انعقاد کیا ہے، اور اسی بہانے یہاں کے طلبہ و طالبات، اساتذہ اور باہر سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی کو موقع ملا کہ ہم سب بارگاہ رسالت میں کچھ اپنے طریقے سے نذرانے عقیدت پیش کریں. چونکہ ایک تعلیمی ادارہ ہے، ایک درسگاہ ہے، دانشگاہ ہے، یونیورسٹی ہے، تو ایک دانشگاہ سے ایک یونیورسٹی سے توقع یہ کی جاتی ہے کہ کسی بھی ملک، کسی بھی شہر یا کسی بھی معاشرے کے جو باشعور ترین لوگ ہوں گے وہ اسی ادارے میں ہوں گے. لہذا سب سے زیادہ اگر اسکالرلی گفتگو کرنے کے لیے کوئی مناسب فورم کسی معاشرے میں ہوتا ہے تو وہ جامعہ ہوتا ہے، یونیورسٹی ہوتی ہے. آج جب کہ ہم اور آپ پیغمبر ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہاں جمع ہوئے ہیں، تو میری خواہش ہے کہ میں ظاہر ہے کہ اس گفتگو کا حق تو ادا نہیں کر سکتا، اس کے کسی ایک پہلو پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں، اور وہ آپ کی ایک سنی سنائی آیت ہے، بلکہ یاد ہوگی اور نہیں ہے تو یاد ہونی چاہیے ہمارے بچے بچے کو، طالب علم کو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی اسوۂ حسنہ ہے. کہ جو اسوۂ حسنہ ہے، اگر ہم اس کو سمجھ لیں، اور سمجھنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ اپنی زندگی میں اس سے کچھ روشنی حاصل کر لیں، تو آپ یقین کریں کہ جو کچھ دنیا بھر میں ہو رہا ہے ہمارے خلاف، خواہ وہ قلم کے ذریعے ہو رہا ہو یا ہتھیاروں کے ذریعے، اس کا بھرپور مقابلہ ہم کر سکتے ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے، وہ جو کسی نے کہا ہے مسلمانوں کے بارے میں کہ یہ وہ قوم ہے جو اللہ کو مانتی ہے لیکن اللہ کی نہیں مانتی، قرآن کو تو مانتی ہے لیکن قرآن کی نہیں مانتی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والی قوم ہے لیکن ان کی، یعنی ان کی باتیں، ان کی تعلیمات، اس کو ماننی مانتی، اہل بیت اطہار کو مانتی ہے، اہل بیت کی باتیں نہیں مانتی. صحابہ کرام کو ماننے میں تو ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن صحابہ کرام کی جو تعلیمات ہیں ان کو نہیں مانتی. تو جب تک کہ ہم ان تعلیمات کو قبول نہ کریں، دل سے اپنی زندگی میں اس کو شامل نہ کریں، اس وقت تک اس کا حاصل نہیں ہوتا کچھ. اور اللہ کے رسول کی زندگی ایک اسوہ ہے، اسوہ یعنی ایک آئیڈیل ماڈل کریکٹر آف ہیومن ایکسلنس، جو اللہ نے ہمارے لیے پیش کیا، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اسوہ کو دیکھیں اور اس کو کاپی کریں. اس پر کہتی ہے اس کو ہیں کہ جو کاپیبل کریکٹر ہوتا ہے. حضور کی زندگی کے بعض ایسے پہلو ہیں جن کو ہم کاپی نہیں کر سکتے، وہ ہمارے لیے کاپیبل نہیں. بدقسمتی سے ان پہلوؤں میں ہم زیادہ زور آزمائی کرتے ہیں، ان پہلوؤں پر زیادہ بحث مباحثہ ہے، گفتگو ہے، بلکہ لڑائی جھگڑا ہے. مثال کے طور پر، یہ مثال دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر تشریف لے گئے. معراج النبی بھی حضور کی زندگی کا ایک واقعہ ہے. اس سلسلے میں قرآن کریم کی کچھ آیتیں بھی ہیں. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی یا وکان قاب قوسین او ادنا. تو معراج بھی ایک حضور کی زندگی کا واقعہ ہے کہ حضور آسمان پر تشریف لے گئے, جنت اور جہنم کا مشاہدہ فرمایا, انبیاء علیہ السلام کی امامت کی, چوتھے آسمان, چھٹے آسمان, ساتویں آسمان, اور پھر اس مقام پر پہنچے قاب قوسین او ادنا. اب ہم اس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ حضور کی جو معراج تھی وہ جسمانی تھی یا روحانی. آیا حضور جسمانی طور پر گئے یا روحانی طور پر گئے؟ میں نے خود دیکھا ہے اتنے بڑے بڑے پوسٹرز نکالے جاتے ہیں, ایک پہ لکھا ہوا ہوتا ہے معراج جسمانی تھی. ایسی مسجدیں ہیں اسی کراچی میں مختلف مسالک کی آمنے سامنے, ایک مسجد میں لکھا ہوا ہے معراج جسمانی تھی, اتنا ہی بڑا ایک پوسٹر دوسری طرف لگا ہوا ہے, اس پہ لکھا ہوا ہے معراج روحانی تھی. ان کے پاس بھی کچھ اپنے آرگومنٹس ہیں, دلیلیں ہیں, ان کے پاس بھی کچھ آرگومنٹس اور دلیلیں ہیں. شب معراج آ جاتی ہے, معراج کی شب, تو ایک مسجد میں بہت لائٹیں لگی ہوتی ہیں نیچے سے اوپر تک, کہ اس دن اگر آپ لائٹ لینے کے لیے جائیں کسی ڈیکوریشن کی دکان میں تو لائٹ نہیں ملے گی. سامنے والی مسجد میں ایسا اندھیرا ہوتا ہے کہ جو روزانہ لائٹ جلتی ہے باہر وہ بھی بند کر دیتی ہیں, مین سوئچ آف کر دیتے ہیں, خدا نہ خواستہ معراج سیلیبریٹ نہ ہو جائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور کی جو معراج ہے, بے شک اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے کہ معراج جسمانی تھی اور روحانی تھی تو وہ ان دلیلوں کو دیکھ لے, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ حضور کے معراج جو ہے اس کا تعلق اسلام کے بنیادی عقائد سے ہے یا اس کا تعلق اسلام کی عبادات سے ہے یا اس کا تعلق اسلام کے طرز معاشرت سے ہے یا اس کا تعلق اسلام کے آداب سے ہے, حقوق و فرائض, کس چیز سے اس کا تعلق ہے؟ کیا ہم سے قبر میں یہ سوال کیا جائے گا کہ حضور کے معراج جسمانی تھی یا روحانی؟ کیا حشر میں یہ سوال کیا جائے گا کہ حضور جسمانی طور پر گئے تھے یا روحانی طور پر؟ کیا صراط میں, میزان میں, جو بھی مراحل ہیں قیامت کے, کہیں پر ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ یہ معراج روحانی تھی یا جسمانی؟ ہاں, ہم سے حضور کے معراج کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا, لیکن ہم سے ہماری معراج کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی معراج ادا کی یا نہیں کی. اور حضور نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن, نماز مومن کی معراج ہے. ہمیں اپنی معراج کی پرواہ نہیں ہے اور ہم حضور کے معراج پہ لڑنے کے لیے تیار ہیں. یہ کون سا مائنڈ سیٹ ہے, یہ کون سی مینٹلٹی ہے؟ یہ وہی ہے کہ جس میں ایک انسان غیر ضروری مباحث میں بہت زیادہ الجھ جاتا ہے اور عملی پہلوؤں سے روگردانی کرتا ہے. اور یہی ہمارا بنیادی مسئلہ ہے کہ دین کے معاملے میں جو عمل والا پہلو ہے اس سے ہم غافل ہیں. جناب قبلہ مولانا نورانی صاحب تشریف لا چکے ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا کہ اوپر تشریف لیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور کی سیرت طیبہ کا جو عملی پہلو ہے, جو پریکٹیکل اسپیکٹ آف سیرہ ہے, اس کی طرف ہماری توجہ کم ہے. اسی کو کہتے ہیں اسوہ. اسوہ یعنی جس کو آپ کاپی کر سکتے ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ, کہ رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ ہے. اور یہ اسوہ عام اسوہ نہیں ہے, اسوہ تن حسنہ ہے, ایک عام کریکٹر نہیں ہے, بلکہ ایک کریکٹر آف اے ہیومن ایکسلنس ہے, کہ جس کو کاپی کر کے تم اس دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہو, آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہو. اللہ نے ہمارے لیے وہ اسوہ حسنہ قرار دیا ہے کہ ہم دیکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. بقول اقبال کے کہ بے مصطفیٰ بے رسان خیش, کے دین ہمیں اس, کہ اپنے آپ کو اگر کہیں پہنچانا ہے تو پہنچانے کے لیے جو شخصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کی ہے وہ حضور کی ذات ہے. اپنے آپ کو مصطفیٰ تک پہنچاؤ, بے مصطفیٰ بے رسان خویش. اگر کہیں پہنچانا ہے تو ادھر ادھر فلاں پیر فلاں بابا فلاں علامہ فلاں جو بھی ہیں مختلف لوگ, ان تک پہنچانے کے بارے میں بجائے اگر کہیں پہنچانا ہے تو وہاں پہنچاؤ, بے مصطفیٰ بے رسان خویش. کہ دین ہمیں اس کے دین تو پورے کے پورے وہ ہیں, بس وہی دین ہے جو انہوں نے ارشاد فرما لیا وہ دین, جو انہوں نے کر کے دکھا دیا وہ دین. بلکہ اگر آپ حدیث اور فقہ کی اصطلاح میں جائیں تو جو کچھ آپ کے سامنے ہوتا رہا, جو باتیں آپ کے سامنے ہوتی رہیں, اگر آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا وہ بھی دین. تو دین تو پورے کا پورا وہ ہیں. اگر بے اون رسیدی تمام بول ہے بیس, اگر ان تک نہیں پہنچے, ادھر پہنچ گئے ادھر پہنچ گئے ادھر پہنچ گئے, فلاں بابا فلاں سرکار فلاں شاہ جی فلاں عامل فلاں مولوی فلاں علامہ فلاں, نہیں پہنچے تو وہاں تک نہیں پہنچے. اگر وہاں تک نہیں پہنچے تو بول ہے بھی. اور باقی جو لوگ بھی ہیں, کوئی کتنا ہی بڑا عالم ہے, علامہ ہے, پیر ہے, فقیر ہے, جو کچھ بھی ہے, وہ اس کی زندگی بھی اگر حضور کی زندگی سے ملتی جلتی ہے تو وہ ہمارے لیے اسی قدر مقدس ہیں. اور اگر ان کی زندگی حضور کی زندگی سے ملتی جلتی نہیں ہے, بعض ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں فلاں بڑے پہنچے ہوئے بابا ہیں. کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ آیا حضور تک پہنچے ہوئے ہیں یا کہیں اور پہنچے ہوئے ہیں؟ بڑا پہنچے ہوئے بابا ہیں, یہ دیکھو ان کی زندگی حضور کی زندگی سے ملتی جلتی ہے. حضور کی زندگی سے اگر ملتی جلتی ہے, حضور کی تعلیمات سے اگر ملتی جلتی ہے, نہیں بڑے پہنچے ہوئے بابا ہیں, کپڑے پورے نہیں پہنتے, نہاتے نہیں ہیں, کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ حضور کی زندگی اور ان کی زندگی 180 ڈگری پہ ہے, حضور کی زندگی اور ان کی زندگی 180 ڈگری پہ ہے. حضور فرما رہے ہیں النظافت من الایمان, صفائی پاکیزگی میں ایمان ہے. قرآن کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین, خدا تو طہارت اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے. بابا نہاتے ہی نہیں ہیں, ایک سال سے نہیں نہائے, پتہ نہیں کئی سال سے نہیں آئے, بعض ایسے بھی ہیں. تو کسی کی طرف بھی اگر آپ کو جانا ہو تو پہلے یہ دیکھیں کہ ان کی زندگی حضور کی زندگی سے ملتی جلتی ہے یا نہیں ہے. جس قدر ملتی جلتی ہے اس قدر وہ قابل احترام ہے. مجھے کسی نے کہا ہے کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ, میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. تو ہمارے لیے معیار جو ہے وہ حضور کی زندگی ہے, ہمارے لیے اسوہ حسنہ جو ہے وہ حضور کی زندگی ہے. تو ان کی زندگی کا وہ پہلو جس کا تعلق عمل سے ہے, اور آپ کا تعلق کسی بھی شعبے حیات سے ہو, حضور کی زندگی میں آپ کو عملی پہلو نظر آئے گا. اور جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں, فرض کریں ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں, ہم دیکھیں تعلیم حاصل کرنے کے بارے میں حضور کے ارشادات کیا ہیں. اگر ہم استاد ہیں تو ہم دیکھیں ٹیچنگ کے بارے میں حضور کی زندگی کی تعلیمات کیا ہیں, حضور کے ارشادات کیا ہیں, کیا فرمایا آپ نے. اگر ہم اولاد ہیں تو دیکھیں حضور کی تعلیمات کیا ہیں, اگر ہم والدین ہیں تو دیکھیں حضور کی تعلیمات کیا ہیں, اگر ہم بزنس مین ہیں تو دیکھیں حضور کی تعلیمات کیا ہیں. کسی بھی شعبے میں چلے جائیں تو وہ جو عملی پہلو ہیں اس کو پیش نظر رکھیں. دین وہی ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, مسلمانوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے, بڑی زیادتی ہو رہی ہے, مسلمانوں کو دہشت گرد بھی قرار دیا جا رہا ہے, مسلمانوں کے زمینوں پہ قبضہ بھی کیا جا رہا ہے, مسلمانوں کے وسائل بھی لوٹے جا رہے ہیں, یعنی نقصان بھی مسلمانوں کو پہنچایا جا رہا ہے, الزام بھی مسلمانوں پہ لگایا جا رہا ہے. دنیا میں ہر 5 میں سے 4 بے گناہ قتل ہونے والے مسلمان ہیں. 85% ہیومن رائٹس وائلیشن جو ہو رہی ہے پوری دنیا میں وہ مسلمانوں کے خلاف ہو رہی ہے. 85% مسلمانوں کے خلاف, باقی 15% نالوگوں کے خلاف بھی ہو رہی ہے. تو ہر طرف سے ہم پر ہی الغار ہے اور الزام بھی ہم پر ہی ہے کہ ہم ہی دہشت گرد ہیں. ذرا ہم غور تو کریں کہ کہیں اس کے پیچھے کچھ ہمارا بھی قصور تو نہیں ہے. بے شک ہم مظلوم ہیں, بے شک دنیا میں مسلمان مظلوم ہیں, لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کچھ, وہ جو ہے نا دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی, ایسا تو نہیں ہے ہمارے ہی کچھ دوست ہیں نادان دوست, انہوں نے اسلام کی شکل ایسی پیش کی ہے, اسلام کا امیج ایسا ڈیولپ کیا دنیا کے سامنے, پیچھے بینر لگا ہوا ہے کلمہ طیبہ کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, سامنے ایک انسان کو ذبح کیا جا رہا ہے, اس کی ویڈیو ریلیز کی جا رہی پوری دنیا میں. اب پوری دنیا کو ہم کیا میسج دے رہے ہیں, کیا پیغام دے رہے ہیں کہ معاذ اللہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تعلیمات یہ ہیں کہ کسی کو پکڑ لو, کسی صحافی کو پکڑ لو, کسی ایڈ ورکر کو پکڑ لو, کسی مسلمان کو ہی پکڑ لو. وہ جو ایک جارڈن کا پائلٹ پکڑا گیا, مسلمان تھا وہ, نہ صرف مسلمان بلکہ حافظ قرآن تھا وہ, وہ حافظ قرآن پائلٹ تھا, اس کو زندہ آگ میں جلایا گیا پنجرے میں بند کر کے اور اس کی ویڈیو بنا کر پھر اس کو ریلیز کیا گیا. تو کیا پیش کر رہے ہیں ہم دنیا کے سامنے؟ اب آپ کہیں گے جی ہم نے تو نہیں کیا, وہ تو ایک مخصوص گروہ ہے. اس مخصوص گروہ کے خلاف آپ نے کوئی آواز بلند کی؟ آپ نے اس کو ڈیٹیچ کیا؟ آپ نے بتایا کہ اس کے عمل سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے؟ اچھا وہ اسلام کی غلط تصویر کشی کر رہے ہیں, آپ نے اسلام کا کوئی ٹرو پکچر پیش کیا دنیا کے سامنے کہ اسلام جو ہے دہشت گردی نہیں چاہتا, اسلام امن پسند ہے؟ آیا آپ نے اسلام کی صحیح تصویر بھی پیش کی؟ صرف ہماری تقریروں سے کچھ نہیں ہوتا, اصل تو تبلیغ ہوتی ہے عمل سے. عمل سے ہم نے کیا پیغام دیا دنیا کو؟ کیا عمل سے ہم نے یہ پیغام دیا کہ اسلام جو ہے پیار اور محبت اور دوستی کا مذہب ہے؟ اگر عمل سے ہم یہ پیغام دنیا کو دیں کہ وہ جو کچھ لوگ پیش کر رہے ہیں وہ اسلام کی صحیح تعلیمات نہیں ہیں, تو وہ لوگ جن کے پاس وہ چیزیں جا رہی ہیں وہ سمجھیں گے نہیں اسلام کی صحیح تعلیمات یہ ہیں. اب میں اپنی بات ختم کروں کہ دیکھیں تعلیمات تو بہت سادہ ہیں, جو فارسی میں کہتے ہیں گفتن آسان والے کردن مشکل, جس کو بتانا آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے, میں جو باتیں آپ کے سامنے کروں گا وہ سب آپ پہلے سے جانتے ہیں. لیکن پرابلم کیا ہے؟ ہمارا ایک پرابلم یہ ہے, ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس علم کم ہے, ایک مسئلہ یہ بھی ہے, لیکن اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جتنا علم ہے اس پر عمل نہیں ہے. اب یہ باتیں ہم سب جانتے ہیں, حضور نے فرمایا یہ تو میٹرک انٹر بی اے وغیرہ کی کتابوں میں بھی پڑھا دیا جاتا ہے, چھوٹی کلاسوں میں بھی یہ باتیں بتائی جاتی ہیں. حضور نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یدی, سنی ہوئی حدیث ہے آپ سب کی یاد ہوگی, مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. مسلمان وہ ہے, اگر کسی کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے تو گویا وہ مسلمان ہی نہیں ہے. کون فرما رہا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں, یہ بانی اسلام فرما رہے ہیں, ان کی نگاہ میں مسلمان نہیں. فرمایا من غش فلیس منا, جو چیٹنگ کرے دھوکہ دے فراڈ کرے دوسروں کے ساتھ, کم تولے جھوٹ بولے ملاوٹ کرے, فلیس منا, ہم میں سے نہیں ہے وہ. حضور اگر کسی کے بارے میں ڈکلیئر کر دیں کہ ہم میں سے نہیں ہے کہاں جائے گا وہ؟ فرمایا وہ مسلمان نہیں ہے جو پیٹ بھر کے سو جائے اس کا پڑوسی بھوکا رہے, سنی سنائی باتیں ہیں نا, وہ مسلمان نہیں ہے جو پیٹ بھر کے سو جائے اس کا پڑوسی بھوکا رہے, مسلمان ہی نہیں ہے وہ. فرمایا کہ منافق کے تین علامتیں ہیں, بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, وعدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا, امانت رکھوائی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے. سنی ہوئی باتیں ہیں نا آپ کی, بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, وعدہ کرتا ہے پورا نہیں کرتا, امانت رکھوائی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے. کتنی سادہ سی تعلیمات, اگر ہم عمل شروع کر دیں اور اپنے عمل سے دنیا کو بتائیں کہ دیکھو مسلمان یہ ہوتا ہے, جن لوگوں کے ذریعے اسلام پھیلا یہ تو یورپ کا پروپیگنڈا ہے نا کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا. دیکھیں بعض ایسے خطے ہیں کہ جہاں اسلام تلوار سے بھی پھیلا, اس کا آپ ٹوٹلی انکار نہیں کر سکتے. جب آپ کے ہیرو وہ ہوں گے جو کشتیاں جلا کے جاتے ہیں, آپ کے ہیرو وہ ہیں جو 17 حملے کرتے ہیں, ان کے نام پہ آپ ٹینکوں کا نام رکھتے ہیں, ان کے نام پہ آپ میزائلوں کا نام رکھتے ہیں, ان کے نام پہ آپ اسلحہ بناتے ہیں, تو بہرے آپ پرائمری اسکول میں, سیکنڈری اسکول میں, بچوں کی کتابوں میں انہی کو آپ پیش کرتے ہیں. تو کشتیاں جلا کے جہاں پر آپ گئے, آج اسلام ہے وہاں پہ؟ آج اسلام نہیں ہے وہاں. تو اسلام بعض جگہوں پہ شاید تلوار سے پھیلا ہو, لیکن اصل جو اسلام پھیلا وہ کردار سے پھیلا, وہ حضور کے کردار سے پھیلا, وہ اہل بیت اطہار کے کردار سے پھیلا, وہ ان صحابہ کرام کے کردار سے پھیلا جو مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کے دور افتادہ علاقوں میں گئے اور وہاں جا کے انہوں نے دین کی تعلیمات کو پہنچایا. اور یہ تو بہت ابتدا کے لوگ تھے, اس سے آگے اگر آپ دیکھیں تو بر صغیر میں جو اسلام پھیلا وہ پہلے پہل عرب تاجروں سے پھیلا. صوفیہ کرام بھی اس کے بعد آئے, عرب تاجر جب یہاں پر آئے, اسلام پھیلانے نہیں آئے, تجارت کرنے کے لیے آئے. اسلام پھیلانے کے لیے نہیں آئے بلکہ تجارت کرنے کے لیے آئے. جب وہ تجارت کرنے کے لیے آئے, جب وہ لوگوں سے ڈیلنگ کرتے تھے, ٹرانزیکشن کرتے تھے, خریدتے ہوئے کم لے لیا کرتے تھے, دیتے ہوئے زیادہ دے لیا کرتے تھے. اب یہاں کے جو مقامی لوگ تھے, ہندو تھے یا بدھ مت کے پیروکار تھے, وہ حیران ہوتے تھے یہ کون لوگ ہیں بھائی, جین مت کے پیروکار تھے, دراوڑی نسل کے لوگ تھے, وہ کہتے تھے یہ کون لوگ ہیں جو لیتے ہوئے کم لے لیتے ہیں اور دیتے ہوئے زیادہ دے دیتے ہیں. ہم تو ڈنڈی مارتے ہیں کہ لیتے ہوئے زیادہ لے لیں اور دیتے ہوئے کم. کسی چیز کے اندر کوئی خرابی ہے, عیب ہے, نقص ہے, وہ بتا دیتے ہیں, دیکھو بھائی اس کے اندر یہ خرابی ہے, لینا ہے لو, نہیں لینا نہیں لو. ارے ہم تو چھپا چھپا کے بیچتے ہیں, نظر نہ آ جائے خرابی. یہ کون لوگ ہیں, یہ کون لوگ ہیں جو وعدہ کرتے ہیں اس کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتے؟ یہ کون لوگ ہیں, اچھا خاصا کاروبار چل رہا ہے, لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, خرید و فروخت جاری ہے, ایک دم کونے میں کھڑے ہو کے اللہ اکبر شروع کر دیتے ہیں, اٹھک بٹھک شروع کر دیتے ہیں. پھر وہ ان کو بتاتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں. کتنے فخر کی بات ہے کوئی مسلمان کہے کہ میں مسلمان ہوں, اور کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ غلط کام کرتے ہوئے پکڑا جائے پھر کہے کہ میں مسلمان ہوں. وہ کہتے تھے ہم مسلمان ہیں, اور یہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں کہ لیتے ہوئے کم لے لو, دیتے ہوئے زیادہ دے دو, تمہارے اوپر کسی کا حق نہ آئے, تمہاری چیز کسی کے پاس چلی جائے کوئی بات نہیں. دیکھو کسی کو چھپا کے دھوکہ دے کے کاروبار نہ کرو, یہ ہماری تعلیمات ہیں. اچھا وہ کیا کرتے ہیں آپ, اٹھک بیٹھک, یہ بھی ہماری تعلیمات ہیں. ہم سے کہا گیا ہے کہ تمہاری جو بزنس ہے, تمہاری جو ڈیلنگ ہے, یہ تمہیں یاد خدا سے غافل نہ کر دے. لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. وہ کہتے سبحان اللہ کیا مذہب ہے ان کا, ان کے کردار کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو جایا کرتے. صوفیہ کرام جو بر صغیر میں آئے وہ بھی اس طرح تبلیغ نہیں کرتے تھے جس طرح لوگ آج بستر اور لوٹا لے کے نکلتے ہیں. وہ اپنے عمل کے ذریعے, وہ خود عبادت الہی بجا لاتے تھے, ذکر خدا کرتے, لوگ خود بخود ان کے گرد آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے, مقامی لوگ, اور لوگ بس ان کو دیکھتے رہتے تھے کیا شخصیت ہے, کیا ہستی, اور ان کے اخلاق کو, ان کے کردار کو, ان کی عبادت کو, ان کے ذکر الہی کو, ان کی روحانیت کو, معنویت کو دیکھ کے لوگ اس طرف آ جاتے تھے. تو کردار کے ذریعے اسلام پھیلا, اور اگر کہیں پر تلوار کے ذریعے اسلام پہنچا بھی تو آج آپ دیکھیں گے وہاں باقی نہیں ہے, ختم ہو گیا وہ اسلام. مسجدوں کو دوبارہ چرچ میں تبدیل کر دیا گیا. ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا, ایک بلکہ شاید بی بی سی یا سی این این پہ, بی بی سی پہ ڈاکومنٹری آ رہی تھی, تو اسپین میں قرطبہ دکھا رہے تھے, قرطبہ کا شہر, ایک ہوٹل میں انہوں نے دکھائے. اب یہ ہوٹل ہے وہ, آپ یقین کریں یہ باتیں ہم نے سنی ہوئی تھیں, پڑھی ہوئی تھیں, لیکن انسان عملی طور پر دیکھتا ہے سامنے تو پھر رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ وہ جو ہوٹل ہے وہ کسی زمانے میں مسجد تھی. اچھا مسجد آج ہوٹل ہے, لیکن جب اس کی تصویر انہوں نے دکھائی, آپ یقین کر کے اس کریں, اس کے محراب کو دیکھ کر مسجد نبوی یاد آ گئی. بالکل مسجد نبوی کے پیٹرن پر اس کے محراب بنے ہوئے, لائن سے ایک کے بعد ایک کے بعد. آج وہ مسجد کس میں تبدیل ہو گئی ہے؟ ہوٹل میں تبدیل ہو گئی, ریسٹورینٹ میں. تو جو کردار کے ذریعے تبلیغ ہوتی ہے وہ پختہ ہوتی ہے، دائمی ہوتی ہے. اگر آج ہم اسوہ حسنہ کو اختیار کر لیں، وہی سادہ سادہ سی باتیں جو پہلے ہی ہمیں یاد ہیں، صرف اس پر عمل شروع کر دیں، تو دنیا میں اسلام کا ایک ریئل سافٹ پازیٹیو امیج جا سکتا ہے. اور جو دہشت گرد دہشت گردیاں کر رہے ہیں وہ خود بخود آئسولیٹ ہو جائیں گے. لوگ جانتے ہیں کہ یہ اسلام کے صحیح نمائندے نہیں ہیں، لیکن کیا کریں، وہی اپنی دہشت گردی کے ذریعے نمایاں ہو رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں. تو وہ لوگ جو ان چیزوں سے بیزار ہیں، ان کو بھی تو چاہیے اپنے کریکٹر کو پیش کریں دنیا کے سامنے. آج اگر مسیحی برادریوں کے برادری کے ساتھ یہ ہوا ہے تو ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، بتانا چاہیے کہ اسلامی ریاست کے اندر جو غیر مسلم رہتے ہیں اس کے کیا حقوق ہیں. ایک اسلامی ریاست کے اندر جو غیر مسلم رہتا ہے اس کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت، اس کے مقدسات کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی ریاست کی ہوتی ہے. اگر ریاست یہ کام صحیح انداز سے انجام نہیں دے رہی ہے، ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے دکھ درد میں آپ کے شریک ہیں. اگر آپ پر حملہ ہو رہا ہے تو دیکھیں ہماری مسجدوں میں بھی حملہ ہو رہا ہے، ہماری امام بارگاہوں پہ بھی حملہ ہو رہا ہے، ہمارے بھی مزارات پہ حملہ ہو رہا ہے. یہ ایک دہشت گرد ٹولہ ہے جو آپ کا بھی دشمن ہے، ہمارا بھی دشمن ہے. ہم ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہوں، ان کو تنہا نہ چھوڑے، یہ احساس نہ ہو کہ وہ مسیح ہیں اس لیے اس ملک کے اندر مظلوم ہیں. بس اسی بات پہ میں ختم کرتا ہوں کہ اسوہ حسنہ سیرت کا وہ عملی پہلو ہے کہ جس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اسی میں ہمارے دین اور دنیا کی کامیابی ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری یہاں پر آمد کو قبول فرمائے، جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے، جو سنا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ.